فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
بزرگان محترم برادران عزیز یہ سورة الکہف چل رہی ہے اور سورة الکہف میں کئی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ان میں سے ایک حصہ جو اصحاب کہف کا تھا ان کے غار میں جانے کا تھا وہ تو گزر چکا دوسرا حصہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا تھا اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ کے آغاز اس طریقے سے ہوا میں دوبارہ واقعہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں واقعہ کا آغاز اس طریقے سے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اللہ کے بعد مطلب ایک انسانوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میل میرے پاس حالانکہ بات غلط نہیں تھی بات تو صحیح تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ کوئی اپنی طرف سے علم نہیں بنایا ہوا ہوتا بلکہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے لیکن اللہ تعالی کو اپنے نیک بندوں کی ذرا سی بے احتیاطی والی بات بھی پسند نہیں آتی تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جاؤ اور مجمع البحرین میں ایک آدمی ہے اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جس کا علم تمہیں نہیں, آپ جاؤ اس سے وہ علم سیکھو. اور بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں میں بھی ایک ایسی قسم ہے جس کا علم نبی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا, حالانکہ جن کے پاس بھیجا گیا تھا وہ خود اللہ کے نبی ہیں, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جانا, اور جانے کے بعد تم آپ کے تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لینا, جس جگہ پر پہنچ کر وہ مچھلی پانی میں چلی جائے سمجھ رہے وہاں ملاقات ہوگی آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے, جس کا واقعہ پہلے گزر چکا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے, جن کا نام تو نہیں لیا اللہ رب العزت نے, اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے, وہ در حقیقت خادم جو تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے, جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت عطا ہوئی. جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر پانی میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا کہ وہ مچھلی پانی میں چلی گئی, اور اسی جگہ پر ملنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے, ایک دن ایک رات کے سفر کر کے جہاں پہنچے وہاں کہا کہ میرے لیے کھانے کی چیزیں لاؤ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے خادم حضرت یوشع بن نون کو اس وقت یاد آیا کہ مچھلی تو کافی پہلے پانی میں چلی گئی تھی اور میں نے بتایا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا, انہوں نے کہا نہیں واپس چلو اس جگہ پر جہاں مچھلی پانی میں گئی. واپس گئے تو وہاں ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے, یہ تھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں آپ کے پاس جو علم ہے میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں واقعہ شروع کرنے سے پہلے, کہ دیکھیے علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم شریعت ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم تشریعی ہے, اور ایک علم تکوینی ہوتا ہے. علم تشریعی کا تو مطلب ہوتا ہے جیسے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کے حکموں کو بیان کرتے رہے, جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرمائی, ان کتابوں کے اندر احکامات نازل فرمائے, حلال کے احکامات, حرام کے احکامات, جائز و ناجائز کے معاملات, کون سے معاملے کس طرح ہونا ہے, عبادتیں کیسے ہوں گی, حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے, پورا علم تھا شریعت کا جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے. یہ علم تشریعی کہلایا جاتا ہے, اور اصل بڑے انبیاء کرام یہی ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, ان پر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی کتاب انجیل نازل فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی, اور دوسرے انبیاء کرام بھی آتے رہے, وہ انہی سابقہ کتابوں کی تعلیم کرتے رہے. ایک علم ہوتا ہے تکوینی علم, اس کو بولتے ہیں. تکوینی علم کا مطلب ہوتا ہے وہ ایسا ہم جہت علم تو نہیں ہوتا جو زندگی کے ہر گوشے کو شامل ہو, وہ زندگی کی جزیات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اور اس علم میں یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو اس کو حادثے سے بچا لیا, کسی کے ساتھ کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے تو پہلے سے پیش بندی کر کے اس کو اس مشکل سے نکال لیا, کسی کے ساتھ کسی جگہ پر اللہ کا کوئی عذاب لانا ہے تو اس کے انتظامات کر دیے, کسی کو بچانا ہے تو اس کے انتظامات کر دیے, کوئی بچہ نیچے گر رہا ہے تو اس کو بچا لیا, کوئی انسان ڈوب رہا ہے تو اس کو نکال لیا. غرض یہ کہ یہ معاملات جو تکوینی امور کہلائے جاتے ہیں, یہ معاملات تکوینیات کے ہوتے ہیں, ان کے بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں, ان کے نبی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جمہور محدثین کے نزدیک یہ نبی ہیں, تکوینیات کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت جنازہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا, تو ایک شخص آئے اور وہ آ کر آئے داخل ہوئے اور داخل ہو کر رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یہ در حقیقت حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آئے. اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، بلکہ لوگ ایک اپنی طرف سے ایک نشانی بھی لوگوں نے گھڑ رکھی ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھ ملاؤ تو ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کسی کی ہڈی بھی چیک کرتے ہاتھ ملاتے ہوئے کہ وہ تو نہیں آ گئے گئی. لیکن یہ تو خیر ایک منائی ہوئی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں ہی اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کب ان کی موت آئے گی یا آئی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں، 100 سال کے اندر اندر یہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے. یقیناً اس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سب ختم ہو جائیں گے. اس سے استدلال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ در حقیقت چونکہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے. لیکن بہرحال تھے یہ نبی، تھے یہ پیغمبر، لیکن ان کی پیغمبری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری میں فرق تھا. وہ تشریعیات کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تکوینی امور کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور کے نبی ہیں اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تکوینی امور کے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ، اور پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا، اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں معرف القرآن میں، اور دوسرے مفسرین نے اپنے اپنی کتب تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان کی نجات اس کے اوپر موقوف ہو. آدمی بس یہی عقیدہ رکھے کہ جیسے اور علماء کا اور صلاح کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی ایسا عقیدہ ہوگا. اب ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت میں ان کی زندگی ہے یا ان کی وفات ہو چکی. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ تو ہماری نجات اس پر موقوف ہے. خدا نخواستہ عقیدے میں غلطی محسوس آ گئی کسی انسان کے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، تو اس کی نجات ہی کے لالے پڑ جاتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس کیا سیکھنے آئے؟ آپ تو میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ میری باتوں پر صبر کر سکو، چونکہ آپ ہو شریعت کے تابع، میں تکوینی امور کا تابع ہوں. مجھ کو اللہ تعالی تکوینیات میں بعض وہ کام حلال ہو جاتے ہیں جو عام شریعت میں حلال نہیں ہوتے. جیسے آگے آ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک سیدھی سادی کشتی جا رہی تھی اس کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا. اب یہ کہاں جائز ہے عام انسان کے لیے کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچا دے یا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دے؟ یہ تو جائز نہیں. لیکن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تکوینیات کے تھے، تو وہ بھی کام اللہ کے حکم سے کیا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑے خطرے اور فتنے سے بچنے کے لیے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کچھ بولوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہو، لیکن میں بولوں گا نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، برداشت نہیں کرو گے. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں، میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اب یہ روانہ ہوئے دونوں کشتی میں، کشتی پہ پہنچے. خضر علیہ السلام کو وہ کشتی والے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بزرگ ہیں، تو انہوں نے ان کے پیسے بھی نہیں لیے اور کشتی میں سوار کرا لیا. فانطلقا، اب یہ دونوں چلے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، جب کشتی چلی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کا ایک نیچے سے تختہ نکالا اور اس کو توڑ دیا تختے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتی غرق نہیں کی. اب یہاں روایات مختلف ہیں کہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ نیچے سے کشتی کا تختہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن پانی اندر نہیں آ رہا تھا تاکہ کشتی ڈوب نہ جائے. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تختہ نکال کر شیشہ لگا دیا تھا تاکہ نیچے سے پانی اندر نہ آئے. جب انہوں نے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، پھر جب یہ دونوں کے دونوں کشتی میں پہنچے، خرقھا، تو کشتی کا انہوں نے تختہ پھاڑ دیا، زمین پھاڑ دی. موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، کیا آپ نے اس لیے اس کا تختہ اکھاڑ دیا کشتی کا تاکہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئاً امرا، آپ نے تو ایک بہت غلط کام کیا. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا حضرت خضر علیہ السلام کو. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میری باتوں کی برداشت تمہارے اندر ہے کہاں؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میرے ساتھ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امر عسرا، انہوں نے کہا اچھا آپ میرا مواخذہ نہ کریں، مجھے مت پکڑیں، بما نسیت، میرے سے بھول چک جو کچھ بھی ہو گئی، ولا ترهقنی من امر عسرا، اور آپ میرے اوپر کوئی مشکل کام نہ ڈالیے. مطلب یہ کہ آپ مجھ کو اپنے سے علیحدہ نہ کریں، میں نے اتنا لمبا سفر کیا یہ علم سیکھنے کے لیے، اس غلطی پر آپ مجھے معاف کر دیں. آگے چلے فانطلقا، پھر دونوں آگے روانہ ہوئے. آگے جا کر دیکھا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دی. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہ دونوں پہنچے ایک بچے سے ملے، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن کاٹ دی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہہ رہے بھائی ایک بے گناہ بچہ جس نے کچھ نہیں بگاڑا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا. لقد جئت شیئاً نکرا، یہ تو کام آپ نے بہت برا کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے پر بڑے پشیمان ہوئے کہ پتہ نہیں میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو بول اٹھتا ہوں، میرے سے چپ رہا نہیں جاتا. پھر انہوں نے معافی مانگی. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہا کہ اچھا اس مرتبہ اور معاف کر دیجئے، اس مرتبہ اور معاف کر دیں، اگر میں نے پھر آپ سے کوئی سوال کیا اس کے بعد فلا تصاحبني، آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. آپ نے بچے کو قتل کیا، میں نے دیکھا ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا تو میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے پوچھ لیا آپ سے تو آپ کے معاف کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری جانب سے عذر کو قبول کر لیں. فانطلقا، پھر یہ دونوں روانہ ہوئے. اب یہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ان کو ضرورت تھی کہ کچھ ٹھہریں اور کوئی ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لے. انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں اپنے ہاں ٹھہرا لیں. سب نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم کسی اجنبی آدمی کو نہیں اپنے گھر میں ٹھہراتے. بڑی انہوں نے منت سماجت کی لیکن کوئی ان کو اپنے گھر پر دونوں نبیوں کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا. اچانک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کچھ بچے ہیں ان کے گھر کی دیوار جو ہے ٹیڑھ یہ گر رہی ہے، ان کی دیوار نیچے گر جائے گی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دے کے سیدھا کر دیا، ورنہ دیوار سہارے سے سیدھی کہاں ہوتی ہے، لیکن قدرت تھی ان کی، معجزہ تھا کہ ذرا سی ٹیک لگائی تو دیوار جو گر رہی تھی وہ سیدھی ہو گئی. یہ کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، کہا کہ دیکھو آپ نے ایک ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کیا جو ہمیں رکھنے کے لیے تو تیار ہیں نہیں، آپ وہ ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں، اور آپ نے ان کی یہ خدمت بغیر معاوضے کے کر دی، کم از کم پیسے ہی لے لیتے اس کام کے، ہمارا کچھ گزر بسر ہو جاتا. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو پھر تم بول اٹھے، میں نے تم سے کہا تھا کہ بولنا مت، آپ پھر بول اٹھے. فانطلقا حتی اذا اتایا اہل قرية، پھر یہ دونوں کے دونوں چلے اور ایک گاؤں والوں پر پہنچے. استطعما اہلھا، ان سے کھانے پینے کو مانگا کہ بھائی ہماری کچھ خدمت کرو، فابا یزیفہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کو اپنا مہمان بنائیں. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے، فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام کہہ پڑے کہ بھائی آپ نے ان کے بغیر پیسے لیے دیوار کو سیدھا کر دیا، آپ ان سے چاہتے تو کچھ پیسے ہی لے لیتے تو گزر بسر ہو جاتا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ میری معاملات میں مت بولو، دیکھتے رہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کچھ تھوڑا سا صبر کر لو، لیکن آپ ہر معاملے میں بول پڑتے ہو. فرمایا کہ ہاذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ سے جدائی کا وقت ہے. سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا، ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا ان چیزوں کی وجوہات، ما لم تستع عليه صبرا، جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے. یعنی آپ جو بار بار بول اٹھتے تھے، جس پر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بولو مت، آپ بات مت کرو اس موضوع پر، ان کی وجوہات میں آپ کو بتلاؤں گا آگے جا کر کے وجہ کیا تھی، لیکن یہ ہے کہ اب میں مزید آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور خاموش رہ جاتے تو ہمیں بھی بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ چلتا کہ دنیا اور کائنات میں کون سی چیز کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. آپ دیکھیے ابھی آگے ان کی وجوہات شروع ہوتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کیوں توڑی تھی، بچے کو قتل کیوں کیا تھا، دیوار کو بغیر معاوضے کے سیدھا کیوں کیا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ دیکھیں دنیا میں جس کو میں اور آپ ہم سب لوگ اتفاقات سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے، اتفاقی چیز ہوتی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو چیز جب کوئی کام ہو جایا کرے اللہ تعالی کی طرف سے تو یوں مت کہا کرو کہ کاش کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ مت کہا کرو کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. کسی کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ گھر والے افسوس کرتے ہیں، کاش فلانے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیتے، کاش وہ علاج بھی کر لیتے، وہاں بھی لے جاتے. تو فرماتے کہ نہیں، ایک چیز مقرر ہے، یوں مت کہا کرو کہ یوں کر لیتا. لو کنت فعلت کذا وکذا فان لو عمل الشیطان، فرمایا کہ لو کا جو کلمہ یہ شیطان کا کلمہ، اگر جو ہے نا یہ اگر میں یوں کر لیتا. فرماتے کہ نہیں، تقدیر میں اللہ تعالی نے جو لکھ دیا، جو فیصلے ہو گئے وہ ہو گئے. یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جن کو حقیقتوں کا ادراک نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں. اللہ کی ہر چیز ایک طے شدہ نظام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے فلانے نے یوں کھا لیا تھا تو وہ بیمار ہو گیا، فلانے نے یوں کر لیا تھا وہ نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا. نہیں، ہر چیز اللہ کے نظام میں طے شدہ ہے. زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں، زندگی کی سانسیں گنی ہوئی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور چوتھا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی بچے کے اندر روح پڑتی ہے، تو اس وقت اللہ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو جو دنیا میں آنے والا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ بچہ کتنے سانس زندہ رہے گا، اس کی سانسیں کتنی ہیں. ہم اور آپ جو سانسیں لے رہے ہیں، آ رہا ہے سانس جا رہا ہے، اچانک یہ سلسلہ ایک دن بند ہو جائے گا، ایک دن اچانک بند ہو جائے گا. آدمی جو اتنے اونچے اونچے لمبے چوڑے پروگرام بنا رہا ہے، سب ایک ہچکی آئی اور ختم، ساری دنیا ختم. تو گنے ہوئے سانس ہیں، نہ زندگی. جو رات قبر میں آنی ہے وہ رات قبر سے ہماری باہر آنی نہیں ہے، وہ تو قبر میں آئے گی. وہ تو یہ تو عقیدہ ہے ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایک عقیدہ. فرمایا کہ جب بچہ پیدا تو یوں فرماتے تھے کہ یہ لکھ لو کہ کتنے سانس زندہ رہے گا. پھر فرمایا کہ پھر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بات لکھ لو کہ یہ بچہ جو ہے یہ کتنا رزق اس کو دیا جائے گا، رزق کتنا ملے گا اس کو. دو باتیں لکھنے کو کہا. اور تیسری چیز فرمائی کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے، یہ لکھ لیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں. دنیا اب چلتی رہتی ہے، حادثات، سانحات، خوشیاں، غم انسان کی زندگی کا ایک حصہ بنتے رہتے ہیں. حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا، حقائق علم اللہ کو ہوتا ہے. یہ تخمینیات میں اللہ تعالی اس کو حکم دیتے ہوں. تو اب یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو بات کو، کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا. اما السفینۃ فکانت لی مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جب میں اور آپ کشتی میں جا کر بیٹھے تو جس طرح اللہ کے نبیوں پر وحی آتی ہے اس طرح تکوینی امور کے انبیاء پر بھی وحی آتی ہے. وہ کام بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے. البتہ اتنی بات ہوتی ہے کہ عام شریعت میں وہ چیز جائز نہیں ہوتی لیکن تکوینیات میں جائز ہوتی ہے ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ کچھ یتیم بچوں کی کشتیاں تھیں، دو یتیم لڑکے تھے اور بعض روایت میں پانچ یتیم بچے تھے، یہ ان کی کشتی تھی. اور ان پورے گھرانے کا گزر بسر خرچ اوقات اسی سے چلتا تھا، کشتی سے. پورے گھر کی وہ دو بچے محنت کرتے تھے، پورے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. یتیم بچے تھے، ماں باپ مر چکے تھے، تو ان کی کشتی بڑی اچھی تھی، صحیح سالم تھی. فرمانے لگے کہ آگے ایک آدمی تھا، بادشاہ تھا، وہ یہ کام کرتا تھا کہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یتیم بچے، ان کا گزر بسر روزگار اس سے وابستہ ہے، ان کے ہاتھ سے اگر یہ کشتی بھی چلی گئی اور کشتی بھی کوئی بادشاہ سے چھین کر لے گیا تو یہ بچے بالکل بے آسرا رہ جائیں گے. اس لیے میں نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا تاکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے اور عیب کی وجہ سے وہ بادشاہ اس کشتی کو چھیننے نہ پائے. فرمایا کہ وجہ یہ تھی جو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، آپ اس کے اوپر برداشت نہ کر سکے، آپ بول اٹھے، میں کہہ رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ. اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ کشتی جو ہے یہ کچھ مسکین بچوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو میں عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملک، اس کے آگے تھوڑا سا آگے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو چھین لیا کرتا تھا. کہتے یہ وجہ تھی، میں نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے تو ان بچوں کی مدد کی ہے تاکہ ان کی کشتی نہ بچ جائے. وہ امل غلام فقان ابواہ مؤمنین فخشین ان یرہقہما طغیانا وکفرا. کہہ رہے اب سنو بات کو، میں نے بچے کو قتل کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر بہت بڑا سرکش بنے گا، شیطان بنے گا، اور اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ ہمیشہ ولد صالح کی اللہ رب العزت دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے. یہ نہیں کہا کہ بچہ دے دے، یہ نہیں کہا کہ بچہ دے دے، بلکہ ولد صالح دے، نیک بچہ دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ تھا، یہ جو کھیل رہا تھا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، مومن تھے، اللہ والے تھے. مجھ کو بذریعہ وحی بیان بتایا گیا کہ یہ بچہ بہت بڑا سرکش ہوگا اور کافر بنے گا بڑے ہونے کے بعد، تو اس لیے میں نے اس کی گردن کاٹ دی تاکہ کہیں یہ بچہ اپنے نیک ماں باپ مسلمان ماں باپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اس لیے میں نے اس کی گردن کاٹی. اور رہ گیا ان ماں باپ کا غم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بیٹی ایسی عطا کی. اب اس کے ہاں ان کے ماں باپ کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی ایسی پیدا ہوئی کہ وہ اتنی نیک اور اتنی صالحہ تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق ایک نبی کو پیدا کیا اور ایک روایت کے مطابق دو نبیوں کو پیدا کیا. تو اتنی نیک بیٹی تھی کہ اس کے انبیاء اکرام پیدا ہوئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ امل غلام، اور جو یہ غلام ہے، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ جو تھے وہ مؤمن تھے. فخشینا، مجھ کو یہ ڈر ہوا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بچہ مصیبت بن جائے گا، عاجز کر دے گا اپنے ماں باپ کو اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقرب رحما. پھر ہم نے چاہا کہ ان یبدلہما ربہما، کہ اللہ تعالی بدل دے ان دونوں کا رب، یعنی میاں بیوی جو ہیں یہ دونوں، ماں باپ بچے کے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے بچے سے بدل دے، یعنی ایک ایسا بچہ ان سے لے لے جو بچہ گھوم رہا ہے، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ ان کو دے دے جو کہ بہتر بھی ہو اس لڑکے کے مقابلے میں، اور زیادہ پاکیزہ بھی ہو، اور شفقت کے اعتبار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر ہو. تو فرماتے کہ لہذا میں نے بچے کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں لڑکی بھیج دی، اس لڑکی کے ہاں انبیاء اکرام پیدا ہو گئے. تو یہ وجہ تھی بچے کے قتل کرنے کی. اس لیے لیکن یاد رکھیے دیکھیے اگر ہم اور آپ کسی عام ضابطے کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی انسان کے لیے قتل کرنا جائز ہے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو قتل کرتے اس بنیاد پر تو ہمارا جو علم ہے وہ یقینی علم نہیں ہے, ایک گمان ہے, ایک اندازے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کر ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو, سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, وہ تو گویا کہ ایک دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ تو دو ٹوک ایک فیصلہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ بھیج دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہتے ہیں کہ جس دیوار, پھر ہم فرمانے لگے کہ جہاں ہم گئے دیوار کو ٹھیک کر کیا ہم نے, ان لوگوں نے تو ہمیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا, میں نے پیسے لیے بغیر ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ کیا تھی, یہ بھی بڑا ایک عبرت آمیز اور سبق آموز آیت ہے قرآن کریم کی. فرمایا اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی, دو یتیم بچے اس گھر کے اندر رہتے تھے, ان کی دیوار گرنے کے قریب تھی, بچے چھوٹے تھے یتیم تھے, لیکن ماں باپ ان کے نیک تھے, ماں باپ اللہ والے تھے. جب ان کے ماں باپ اللہ والے تھے, نیک تھے, تو میں نے ان سے کوئی پیسے لیے بغیر میں نے یہ چاہا اور مجھے یہ بذریعہ وحی بیان کیا گیا کہ ان کی دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. ان کی دیوار کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے؟ خزانہ چھپا ہوا ہے, اور بچے یتیم ہیں, اگر دیوار گر گئی تو لوگ ان کے خزانے کو نکال کر لے جائیں گے تو بچے پریشان ہو جائیں گے, بے آسرا رہ جائیں گے. اس لیے میں نے اس دیوار کو سہارا دے کر سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ چھپا رہ جائے اور وہ ان کے بڑے ہونے کے بعد کام آئے. چنانچہ وہ خزانہ کیا تھا, اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو یتیم بچے جس کے نیچے خزانہ تھا, حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے سونے چاندی کا خزانہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے. وہ سونے کی ایک تختی تھی جو اس دیوار کے نیچے دفن تھی, اس پر نصیحت کے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اس پر جو نصیحتیں لکھی ہوئی تھی, جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیوار کے نیچے, اس دیوار کے نیچے ایک تختی تھی. یقیناً یہ باتیں جو پتہ چل رہی ہیں, یہ بذریعہ وحی پتہ چل سکتی ہیں, کسی انسان کو ویسے تو نہیں پتہ چل سکتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا, اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی, نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس تختی پر یہ لکھا ہوا تھا. نمبر دو یہ لکھا ہوا تھا, تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگیر کیوں کر ہوتا ہے. دوسرا جملہ کیا لکھا ہوا تھا اس تختی کے اوپر, تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر کیوں کر غمگین ہوتا ہے, کیوں غمگین ہوتا ہے. ایمان تقدیر پر ہے کہ جو ہوگا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ہمارا کام دعائیں مانگنا اور اللہ تعالی سے التجا کرنا, اور جو وہ فیصلہ فرما دے اس کے اوپر راضی برضا رہنا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب انسان اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا دعا کے لیے, تو بڑی سے بڑی چیزیں اللہ سے مانگا کرے, بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالی سے مانگے. اس وقت اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ میری کیا حیثیت ہے, اس وقت تو یہ دیکھے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کس حیثیت کا مالک ہے. وہ رب ذوالجلال ہے, وہ رب کائنات ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. بڑی سے بڑی چیز مانگو, تم اللہ سے مانگ رہے ہو, اپنی حیثیت کو چھوڑو, اللہ تعالی سے مانگ رہے ہو, اس کی حیثیت کو دیکھو. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اللہ تعالی تم کو دے دے اس کے اوپر راضی رہو, اس پر خوش رہو. بس فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے بندے کی شان, یہ کیا ہے, یہ بندے کی شان ہے. یعنی مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. مایوسی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے میں نے تو اللہ سے اتنا مانگا اللہ تعالی نے مجھے دیا ہی نہیں, نعوذ باللہ, شکایت کرنے لگ جائے. فرماتے یہ جملہ نہ بولے, بس مانگتا رہے, جو دے دیا, جو فیصلہ کر دیا, فیصلہ وہی قابل قبول ہے. کیونکہ جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے, یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہے. تو دوسری نصیحت اس تختی پر لکھی ہوئی تھی, تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے. تیسری چیز لکھی ہوئی تھی, تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے. یہ ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں. دیکھو ہے تو پتہ نہیں ہزاروں سال پرانی نصیحتیں, کہاں کس دیوار کے نیچے تختی لکھی ہوئی تھی وہاں یہ لکھی ہوئی تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج جیسے ہم لوگوں کو سامنے رکھ کر نصیحتیں کی گئی ہوں. یہ آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں. تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے. اس لیے دیکھو آج ہمارے ہاں پیسوں کی دوڑ ہے, مال و دولت کی دوڑ ہے, اور پیسے کی دوڑ اس لیے نہیں ہے کہ میری اپنی ضروریات پوری ہو جائیں. ہر طبقے کی ضرورتیں مختلف ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, کھانے کو بھی ہے, پہننے کو بھی ہے, رہنے کو گھر بھی ہے, چلنے کو سواری بھی ہے, سب ہے, لیکن اسٹیٹس مارا جا رہا ہے اس کو یہ چیز ماری جا رہی ہے کہ دوسرے میرے سے آگے نکل رہے ہیں, میں دوسرے سے پیچھے جا رہا ہوں. کمی کسی چیز کے نہیں ہے دونوں کے پاس, لیکن اس چیز کا خیال اس کو مار رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ حوث میں آتی ہیں, یہ چیزیں حوث میں, جس کو یہاں منع فرمایا جا رہا. جب اس بات کا یقین ہے میرا بھی آپ کا بھی ہر مسلمان کا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے, پھر اپنے آپ کو کسی مصیبت اور مشقت میں آپ کیوں ڈالتے ہو؟ کیوں انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے؟ کسی مصیبت میں پڑ گئے, ناجائز کاموں میں پڑ گئے, حرام کاموں میں پڑ گئے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھا کرو. اور بڑی کام کی نصیحت ہے جو ہم میں سے ہر شخص فراموش کر دیتا. فرمایا کرتے تھے کہ دو کام, ہر کام, نیا کام کو شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کو مد نظر رکھا کرو, سامنے رکھا کرو. ایک صحت, ایک فرصت. صحت اس قابل ہے کہ نیا کام جھیل لو گے تو کر لو. دوسری فرصت, اس کام کے لیے وقت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بس کام پہ کام شروع کیے چلے جا رہے ہیں, نہ صحت اجازت دے رہی ہے نہ وقت اجازت دے رہا ہے. پہلے ہی اتنے مصروف ہیں کہ کوئی حد نہیں. اور بڑے شہر میں جیسے ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کی مصروفیت آپ کو معلوم ہے کہ بچہ مصروف ہے, بڑا تو کیا مصروف ہوگا جو آج کل چھوٹے بچے مصروف ہیں. تو کسی کے پاس وقت نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں, ہر شخص بھاگا دوڑا چلا جا رہا. تو فرمایا کرتے تھے کہ کام شروع کرنے سے پہلے یہ تو بھی دیکھ لو بھائی, اپنی جان پر تو ظلم نہیں کر رہے, صحت بھی اس قابل ہے, فرصت بھی ہے, تو نئے کام کا آغاز کرو. ورنہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرو, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تاکہ زندگی آسان ہو, عبادتوں کے لیے وقت نکلے, ذکر اللہ کے لیے وقت نکلے, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے وقت نکلے. ورنہ دنیا کے چکر بڑھانا تو آسان ہے, سنبھالنا مشکل ہے. انسان جتنا دل چاہے کام کو پھیلا لے لیکن اس کو سمیٹے گا کیسے, اس کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کام شروع کیا کرو, ان چیزوں کا خیال رکھا کرو. آج ہم دیکھیں کتنی بیماریاں ہم اور آپ دن رات دیکھتے ہیں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, دل کی تکلیفیں ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہیں. واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری کے سبب کی حقیقت کیا ہے, انسان کو نہیں پتا. لیکن یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر کام کا لوڈ, ایسا کام کا بوجھ جو انسان سے نبھ نہ سکے, برداشت نہ کر سکے, یہ بے شمار انسانوں کی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا. تو یہ دوسری چیز, یہ نصیحت لکھی ہوئی تھی اس تختی کے اوپر کہ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوششوں میں کیوں لگتا ہے. اللہ, تعجب ہے اس شخص پر, چوتھی نصیحت, تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا. ایک آدمی ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ زندگی کا کوئی ہوش ہے نہ مرنے کا کوئی ہوش. جب یہ بات اس کے ذہن میں ہے کہ مرنا ہے، تو ہر کام سے پہلے اپنی موت سامنے رکھے کہ میری موت کا وقت سامنے، اس میں زیادہ دن نہیں ہے، ہر دن وہ ہم سے نزدیک آ رہی ہے، اتنا خوش و خرم مت رہے کہ موت کو بھی بھول جائے. تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر غفلت کیسے برتتا ہے. غفلت کا مطلب ہے اس بات کا یقین ہے ہم میں سے ہر شخص کو کہ ہمارا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا، پھر ہم دنیا کے ہر کام میں غافل ہیں. جائز کام بھی ہو رہا ہے، حرام کام بھی چل رہے ہیں، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ ہمیں کل اس کا بھی حساب دینا. تو فرماتے کہ تعجب ہے اس انسان پر جو انسان کے آخرت کے حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے، پھر بھی دنیا کے معاملات میں غفلت برتتا ہے، نہ نمازیں اس کی ہو رہی، نہ وہ زکات و صدقات کا اہتمام کر رہا ہے، نہ وہ حلال و حرام کی فکر کر رہا ہے، بس ایک غفلت کا عالم ہے، زندگی چل رہی ہے، کسی چیز کی ہوش نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسے انسان پر تعجب ہے. اور فرمایا کہ چھٹی نصیحت یہ ہے کہ اس شخص تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے، پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو اپنے باپ سے جائیداد مل گئی، اپنے باپ سے اس کو کچھ مال و دولت مل گیا، عزت شہرت مل گئی بس میراث کے طور پر. لیکن یاد رکھیے، یہ دنیا تو محنت دار المحنت ہے، یہ دنیا تو کیا ہے، انسان کے اعمال کا پرتو ہے. جیسا انسان کے کام ہوں گے ایسا دنیا میں نتیجہ ہے. اس لیے کوئی انسان اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میرا باپ جو تھا بڑا اونچا آدمی تھا اور میں کچھ نہ کروں، تو یاد رکھیے دنیا میں اس کو اگر مل بھی جائے تو وہ باقی نہیں بچتا. یہ تو اب ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا میں محنت کرے گا تو ملے گا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا دنیا میں. تو یہاں پر بھی وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے انقلابات کیسے ہیں، کیسے دنیا بدل جاتی ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے دنیا کے اندر ایسا انقلاب آتا ہے کہ آج بڑا مالدار ہے تو کل بڑا غریب ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تیاریاں نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اللہ سے لو نہیں لگاتا، تو کیسا بیوقوف انسان ہے. اور ساتواں کلمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سات کلمات لکھے ہوئے ہیں، پہلا بسم اللہ، بیچ میں پانچ نصیحتیں، اور آخر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیے قرآن کریم نے یہاں پر یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ جو دیوار تھی وہ دو غلام یتیم بچوں کی تھی، فی المدینہ تھی، جو اس شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے والدین نیک تھے. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، چاہا تمہارے رب نے کہ وہ دونوں بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اور اس خزانے کو نیچے سے نکال لیں، دیوار کے نیچے سے. رحمت من ربك، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے خاندان میں، کسی انسان کی نسل میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو انسان کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا. اسی لیے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت اس انداز میں انسان کو کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں ان بچوں میں سے کون سا بچہ اللہ کا ولی بن جائے گا آگے جا کر، کون سا بچہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا. اس لیے کوئی انسان اگر نیک اپنی اولادوں میں ہے، خاندان میں کوئی نیک ہے، تو اس کی نسلوں کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اس وجہ سے کہ خاندان میں ان کا فلانا نیک انسان تھا. چنانچہ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک انسان اگر خاندان میں نیک ہے، اولاد، اولاد کی اولاد، ارگرد کے مکانات، ان کی ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدد. تفسیر قرطبی، بڑی مشہور قرطبی، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، میں جب تک اس شہر میں ہوں، جس شہر میں رہ رہا ہوں، میں اس شہر کے لیے امن ہوں، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امن قائم کیا ہوا ہے. لوگ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے پورے بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا انتقال کے فوراً بعد. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے زبان کے اوپر یہ جملہ تھا کہ ایک طرف تو ہمارے اوپر کفار دیلم کا قبضہ ہو گیا, ایک مصیبت یہ آئی, اور دوسری مصیبت یہ آئی کہ ہمارے پاس سے شبلی چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ کسی خاندان میں ہوتا ہے یا کسی محلے میں ہوتا ہے, یہ سارے محلے والوں کے لیے بڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے انسان کو. اگر ہم نیک نہ بنے کم از کم اللہ والوں سے محبت تو ہمیں ہو, ہم نیک نہ ہوں لیکن کم از کم ہمارے محلے میں کوئی اللہ والا موجود ہو, ہمارے خاندان میں کوئی اللہ والا موجود ہو, تو اس کی برکتوں سے انسان جو ہے وہ اس کی بچت ہو جائے. تو فرماتے کہ وما فعلتہ عن امری, میں نے یہ کام نہیں کیا اپنی جانب سے. اب یہاں سے یہ بات جواب دے رہے ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تکوینی امور کے اندر جو کام اللہ کے نبی, جو تکوینی امور کے نبی ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں جو عام شریعت میں جائز نہیں ہوتی, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام انہوں نے حرام کر دیا, بلکہ فرماتے کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر حکم ہوتا ہے. وما فعلتہ عن امری, ان کاموں کو کہ میں نے بچے کو قتل کیا, میں نے کشتی کو توڑ دیا, میں نے دیوار کو پیسے لیے بغیر سیدھا کر دیا, فرماتے کہ یہ امور جو میں نے انجام دیے ہیں, ما فعلتہ عن امری, میں نے اپنی جانب سے اس کو نہیں کیا, یہ میری جانب سے نہیں تھا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ در حقیقت تاویل ہے اس بات کی جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے. لیکن یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. یہاں پر تو بار بار حضرت خضر علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بولے کیوں. سوال یہ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے غلط کام کیا تھا؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کام کیا تھا. وہ نبی تھے اور نبی بھی شریعت تشریعی امور کے نبی تھے, اور تشریعی نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام دیکھے گا تو بولے گا, اس کا کام ہی یہی ہے. چنانچہ ایک آدمی کی اگر کشتی توڑ دی کسی نے بے گناہ آدمی کی, تو ظاہری طور پر اس کو بولنا کام تھا, وہ بولا, اپنے وقت کے اوپر اللہ کے نبی تھے بولے. ایک بے گناہ بچے کو قتل کیا گیا تو یقیناً آپ ہوتے, ہم ہوتے, کوئی انسان ہوتا, وہ بولتا بھائی کیوں قتل کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بات در حقیقت یہ تھی کہ چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریعی امور کے نبی تھے, لہذا ان کا کام تو در حقیقت بولنا تھا, لہذا وہ بولے اپنے معاملے کے اوپر, ان کی غلطی نہیں تھی. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے اس بات پر کا ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے یا علم عطا فرمایا رہا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے حکموں کو دیکھیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کو دیکھیں تو لوگوں کو متنبع کریں. وہاں یہ انتظار نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں تکوینی امور کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا, نہیں, اس کا جیسا موسیٰ علیہ السلام بولے, ان کا کام بولنا تھا, ان کاموں کے اوپر وہ بولے, ان کا بولنا بجا تھا, غلط نہیں تھا. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کو اللہ نے دین کی تڑپ دی ہوتی ہے, جن کو اللہ نے دین کی فکر عطا فرمائی ہوتی ہے, ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کو دیکھیں تو کہنے والے کو کہیں ضرور. ہاں, کہنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اپنی ہتک محسوس نہ کرے, جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اپنی بے توقیری محسوس نہ کرے لوگوں کے سامنے, اس کو تنہائی میں لے جا کر محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ کوئی بات کہہ دی جائے تو یقین ہے کہ وہ انسان جو ہے اس سے وہ باز آ جائے گا. یہ کام انبیاء کا ہے, اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ان اہل اللہ کا ہے, ان انبیاء وارثین انبیاء کا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے علم عطا فرمایا. تو اس لیے جب بھی کوئی برائی نظر آتی ہے, جہاں ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کس کس طریقے سے لوگوں کی حفاظت کے انتظام فرمائے ہیں, وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو, انسان کو غلط بات دیکھ کر اس کی طرف فکر ضرور کرنی چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ. اب دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جوڑی بن گئی تھی, ایک جماعت بن گئی تھی، یہ دونوں سفر کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک ہوتے ہیں انجان لوگ جو آپ کو نہیں جانتے، آپ ان کو نہیں جانتے، جن سے آپ کی سلام دعا نہیں، ان کا معاملہ تو پھر الگ ہے. لیکن جو کہ آپ کے ساتھ ہیں، گھر میں آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، خاندان کے لوگ ہیں، جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے، ہر وقت کا آنا جانا ہے، ہمارے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم دفتروں میں، ملازمتوں میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں انسان اگر غلط بات محسوس کرتا ہے، وہاں انسان کو ناجائز بات دیکھتا ہے، انسان کو محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ضرور دوسرے کو متنبہ کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، اسی کو فرمایا گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا کہ چونکہ سفر ساتھ کر رہے تھے اور ایک غلط بات نظر آ گئی، چونکہ نہیں، باوجود یہ کہ یہ بھی نبی اور وہ بھی نبی، لیکن چونکہ نہیں، اپنا کام جو کرنا تھا وہ کیا، بعد میں معذرت بھی کی، سب کیا. یہاں پر بھی بعض اوقات آپ کسی انسان کو کسی گناہ پر کوئی توجہ دلاتے ہو، کسی کو کوئی بات کہتے ہو، بعض اوقات آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا فیملی کا کوئی ممبر، وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی تم بہت نیک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، ناراض ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ دوسرے کو محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس کی بے توقیری، بے عزتی کیے بغیر، اس کو محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہیے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پیغام پہنچاتا ہے، یقین مانیے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اندر اثر ڈالتے ہیں. لیکن ایک انسان کو اگر کسی کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، کوئی کہنے سننے والا نہ ہو، تو پھر وہ عادت انسان کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادت انسان کی حد سے زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں. بس انہی بار پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اسی پر واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ کہف کے اندر، تیسرا موضوع. پہلا موضوع تھا اصحاب کہف کا، دوسرا موضوع تھا یہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا، جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کی حکمرانی دی تھی. اب یہاں سے ان کا واقعہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ عرض کروں گا. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا توسر علينا وأرزنا وارز عنا. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغير كبير گناہوں کی مغفرت فرما. يا ارحم الراحمين ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ سکون عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، تکلیفوں سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.